یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرو، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرو، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تمہاری غربت کو اور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ اور اسی پر بس نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مثال سے سمجھایا تاکہ امت کے دل و دماغ میں بات اتر جائے۔ فرمایا زنگ آلود لوہا ہو، ایسا لوہا ہو جس پہ زنگ ہو، اگر اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے، اس لوہے کا زنگ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ بولیے، اگر آگ کی بھٹی میں زنگ آلود لوہے کو ڈالا جائے، اس کا زنگ لوہے سے جدا ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح حج اور عمرہ کی وجہ سے مسلمان کے گناہ اور اس کی غربت و افلاس اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کس طرح وضاحت سے حج اور عمرہ کے فائدہ کو امت کے لیے سمجھایا، اور حج اور عمرہ کی وجہ سے گناہوں سے جو پاک اور صاف ہونا ہے، اس کے متعلق کتنی ہی احادیث شریفہ آئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اپنے حج میں کوئی بیہودہ بات نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، فرمایا جب اپنے حج سے واپس آتا ہے، اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا۔ حج کی وجہ سے اللہ گناہوں سے حج کرنے والے کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، کتنے گناہ ہوں، جو حج کے لیے جائے اللہ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، اس کے گناہ کتنے زیادہ ہوں، اللہ عرفات کے دن تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام ابو یعلی، امام بزار، امام ابن خدیمہ، امام ابن حبان اور امام بحاقی رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اذا كان يوم عرفہ، اذا كان يوم عرفہ فإن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب عرفات کا دن ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے عرفات میں آنے والے انسانوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں، جب عرفات کا دن ہوتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے عرفات میں حاضر ہونے والے انسانوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، انظروا الى عبادی، اے فرشتو میرے بندوں کی طرف دیکھو، اتونی شعثا، وہ میرے پاس آئے ہیں، ان کے بال پراگندہ ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبرن، ان کے چہرے غبار آلود ہیں، ان کے چہروں پر اور ان کے سروں پر غبار ہے، ظاہین، وہ سورج کے سامنے دھوپ میں ہیں، من کل فج عمیق، تنگ تنگ گلیوں سے میرے پاس آئے ہیں. اب ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور اللہ کا فرمانا کیا اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ فرشتے اللہ کے اس فرمان کو سن کر عرض کرتے ہیں، ان فیہم فلانا مرحقا وفلانا، اے اللہ عرفات میں جو لوگ آئے ہیں ان میں جو فلان آدمی ہے وہ تو بڑا سیاہکار ہے، وہ بڑا گناہگار ہے، وہ بڑا پاپی ہے. اللہ مالک الملک جواب میں فرماتے ہیں، انی قد غفرت لہم. اب جب وہ میرے حضور عرفات کے میدان میں حاضر ہو چکا، اگرچہ وہ پاپی ہے، اگرچہ وہ سیاہکار ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہے، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. حج اس کا ایک فائدہ یہ ہے، اللہ حج کی وجہ سے حج پہ جانے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ. فرمایا، جتنے لوگوں کو عرفات کے دن جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے، جتنے لوگوں کو عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے، سارے سال میں کسی اور دن میں اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نہیں ملتی. تو حج کی جو چھٹی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حج کی وجہ سے اللہ حج پر جانے والوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور حج کی چھٹی فضیلت کے بعد ساتویں فضیلت یہ ہے کہ صرف حج پر جانے والوں ہی کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ اکبر. توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے, حج کی وجہ سے نہ صرف حج پہ جانے والوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے بلکہ جن کے گناہوں کی معافی کی دعا حج پہ جانے والے کریں اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. اور اگر کسی ساتھی کو میری یہ بات یاد رہے اور اللہ اسے حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے تو درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے. جو حج پہ جائے نہ صرف اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ جس کے لیے وہ اللہ سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرے اللہ اس کی درخواست کو بھی اس کے بارے میں قبول کرتے ہیں. امام بزار اور امام طبرانی رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یغفر للحاج ولمن استغفر له, جو حاجی ہے اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور جس کے لیے حاجی گناہوں کی معافی کا سوال کرے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے اور وہ حدیث امام حاکم انہوں نے بیان فرمائی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی ایسا ہے جس کی دعا مدینے والے کی دعا سے زیادہ قیمتی ہو؟ بولیے, اللہ کی ساری مخلوق میں کسی کی دعا مدینے والے کی دعا سے اعلی و افضل بلند و بالا نہیں, وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے, سب سے اعلی و افضل ہیں. اور ان کی جو دعا ہے وہ اللہ کی ساری مخلوق کی دعا سے اعلی و افضل ہے. انسانوں کی دعا سے, جنوں کی دعا سے, فرشتوں کی دعا سے. اور انہوں نے دعا کی ہے کس کے لیے؟ حاجی کے لیے. اور کیا دعا کی ہے؟ امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له, اے میرے اللہ حاجی کے گناہوں کو معاف کر دے اور جس کے لیے حاجی گناہوں کی معافی کا سوال کرے، اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ حج کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ حاجی جس کے لیے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ اور اسی فائدہ کے ضمن میں حج کا یہ فائدہ بھی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے اور جس کے لیے حاجی دعا کرے، ان دونوں کے لیے یہ دعا کی ہے، اے اللہ حاجی کے گناہوں کو اور جس کے گناہوں کی معافی کا سوال حاجی کرے، اے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنی شان ہے حاجی کی۔ حج کا آٹھواں فائدہ یہ ہے، حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی کی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہ کی رحمتوں کی۔ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو عمرہ کا احرام کھولتے وقت یا حج کا احرام کھولتے وقت اپنے سروں کو منڈواتے ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمت فرما۔ اور کتنی بڑی دعا ہے یہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، وللمقصرین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کیجئے جو اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں، عمرہ کا احرام ختم کرتے ہوئے یا حج کے احرام کو ختم کرتے ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ اپنے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو احرام سے فارغ ہونے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمت فرما۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے جو اپنے بالوں کو کٹوائیں۔ آپ تیسری مرتبہ فرماتے ہیں، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما جو احرام سے فارغ ہوتے وقت اپنے سر کو منڈواتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے جو اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں۔ آپ چوتھی مرتبہ فرماتے ہیں، اللہم ارحم المقصرین، اے اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں فرما جو احرام سے فارغ ہوتے وقت اپنے سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں۔ حج اور عمرہ، اس کا آٹھواں فائدہ یہ ہوا، جو احرام سے فارغ ہوتے وقت اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے، اس کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ایک مرتبہ اس کے لیے دعا کی ہے جو احرام سے فارغ ہوتے وقت اپنے سر کے بالوں کو کٹوائے۔ حج اور عمرہ، اس کا نواں فائدہ یہ ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا جب سفر حج یا سفر عمرہ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کے مہمان بنتے ہیں، اور اللہ کا مہمان بننا کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. لیکن بات کو سمجھنے کے لیے، اگر کسی کا سینئر اسے دعوت دے کتنا خوش ہوتا ہے، اور موقع بے موقع اپنے کولیگس کو بتلاتا ہے، آج جی میں صاحب کے گھر گیا تھا، آج مجھے مدیر نے بلایا تھا. مقصد کیا؟ اظہار فخر کرتا ہے کہ میں آج اس کا مہمان تھا، اور عین ممکن ہے اس نے گھر بلا کے بے عزتی ہی کی ہو، لیکن وہ ایک دم خوش ہے کہ مجھ سے جو بڑا ہے عہدہ میں، مال میں، عزت میں، اقتدار میں، اس نے مجھے اپنا مہمان بنایا. لیکن اس کی شان کے کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے جو اللہ مالک الملک کا مہمان بنے. حاجی اور عمرہ، حاجی اور عمرہ کرنے والا وہ اللہ کا مہمان بنتا ہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ماجہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابو وسالوہ فآطاہم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین قسم کے لوگ وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والا، حج کے لیے جانے والا، عمرہ کے لیے جانے والا، یہ تینوں کے تینوں اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابو، اللہ نے ان کو انوائٹ کیا، اللہ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا. اب جب انہوں نے اللہ کی بات مانی تو جو درخواست یہ اللہ سے کریں گے اللہ ان کی درخواست کو قبول کریں گے یا نہ کریں گے. فرمایا، وسالوہ فآتاہم، یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. حج اور عمرہ، اس کی فضیلت کے متعلق نئی بات یہ ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ سے جس چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ ان کے سوال کو پورا کرتے ہیں. حج اور عمرہ، اس کی دسویں فضیلت یہ ہے کہ حج پہ جانے والا اور عمرہ پہ جانے والا وہ اللہ کی سپرداری میں آتے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ حج اور عمرہ پہ جانے والے وہ کس کی ذمہ داری میں آتے ہیں؟ اللہ کی ذمہ داری میں آتے ہیں، اور جس کی ذمہ داری اللہ اٹھا لے، کیا اس سے بڑی اور کسی کی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ امام ابن جریج رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ھذا البیت دعامۃ الاسلام فمن خرج یؤم ھذا البیت من حاج او معتمر فہو مضمون علی اللہ ان قبضہ یدخلہ الجنہ وان ردہ ردہ باجر وغنیمہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے بیت اللہ، یہ اسلام کا ستون ہے. ھذا البیت دعامۃ الاسلام، یہ جو بیت اللہ ہے یہ اسلام کا ستون ہے. اور جو کوئی حج یا عمرہ کے ارادہ سے بیت اللہ کا قصد کرے، اللہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اللہ کی سپرداری میں آتا ہے. اور فرمایا اگر اللہ اس کو فوت کر دے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اگر زندہ واپس آ جائے تو اجر و ثواب کے ساتھ اس کو واپس کریں گے. حج اور عمرہ، اس کا ایک فائدہ یہ ہے، حج اور عمرہ پہ جانے والا اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، فوت ہو جائے جنت میں جائے، واپس آ جائے اجر و ثواب کے ساتھ آئے. حج پہ جانے والا، اس کی فضیلت کے متعلق 11ویں بات یہ ہے، اگر احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، حج پہ جانے والا اگر احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی زبان پہ لبیک جاری ہو، قبر سے اٹھے گا اور اللہ کی طرف سے اس کی زبان پہ یہ الفاظ مبارکہ ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور جس کی زبان پر قبر سے اٹھتے وقت اللہ کے حکم سے یہ الفاظ جاری ہو جائیں، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص احرام باندھے آپ کا شریک سفر تھا، احرام کی حالت میں اپنی سواری پہ سوار تھا، اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی صوبی ولا تمسوہ بطیب ولا تخمروا برأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فرمایا ساتھیو، تمہارا جو ساتھی احرام کی حالت میں فوت ہو چکا ہے، اس کو بیری اور پانی سے غسل دو، پانی میں بیری کے بتوں کو ملاؤ اور اس کو اس سے غسل دو. وَكَفِّنُوهُ فِي صَوْبَيْ، اس کے کفن کے لیے چادریں تلاش نہ کرو، اس کے احرام کی جو دو چادریں ہیں انہی دو چادروں میں اس کو کفن دینا ہے، اس کا احرام ختم تو نہیں ہوا، وہ تو جاری ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا، ولا تمسوہ بتیب، اس کے جسم پر خوشبو نہیں لگانی. محرم کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں. اور ذرا غور کیجئے، اگرچہ فوت ہو چکا ہے لیکن احرام کے جو احکامات ہیں وہ باقی ہیں، اور اگر احرام کے احکامات باقی ہیں تو ثواب باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ولا تمسوہ بتیب، اگرچہ یہ فوت ہو چکا ہے اس کو خوشبو نہ لگانا. ولا تخمروا برأسه، اس کو خوشبو نہ لگانا. ولا تخمروا برأسه، اس کے سر کو نہ ڈانپنا. محرم مرد اپنے سر کو ڈھانپ سکتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ محرم مرد اس کا سر ننگا رہتا ہے، یہ اگرچہ فوت ہو چکا ہے اس کا احرام باقی ہے، اس کے احرام کا ثواب باقی ہے، اس کے سر کو نہ ڈانپو. اور اس کے بعد کیا فرمایا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن یہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر لبیک جاری ہو. کتنا اجر و ثواب ہے حج اور عمرے کا. اگر احرام کی حالت میں مر جائے کل قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا زبان پہ لبیک جاری ہو. حج اور عمرہ کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ حج کا جو صلہ ہے، حج کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کی جنت ہے، اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جنت تو وہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. حج کے متعلق بارہویں بات یہ ہے کہ حج کا جو اجر ہے، حج کا جو صلہ ہے، حج کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کی جنت ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، ان دونوں عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی دونوں عمروں کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں. اور فرمایا جو حج مبرور ہے اس کی جو جزا ہے وہ جنت ہے. تو حج کے متعلق ہماری گفتگو کا جو پانچواں حصہ ہے وہ یہ تھا کہ اسلام میں حج کی کیا حیثیت ہے اور حج کے لیے کیا اجر و ثواب ہے. اس بارے میں بارہ باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کی گئی. پہلی بات یہ تھی کہ اسلام میں جو اعمال سب سے اعلی سب سے افضل ہیں ان میں سے ایک عمل حج ہے. اپنی انگلیوں پر میرے ساتھ گنتے جائیے. اسلام میں جو اعمال سب سے اعلی و افضل ہیں ان میں سے ایک عمل حج ہے. دوسری بات یہ بیان کی عورتیں بوڑھے کمزور ان کا حج کے لیے جانا ایسے ہے گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے. تیسری بات یہ بیان کی حج میں جو روپیہ جو مال خرچ کیا جائے وہ اس طرح ہے گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلہ میں 700 عطا فرماتے ہیں. چوتھی بات یہ بیان تھی کہ لبیک پکارنے والا جب لبیک پکارتا ہے تو اس کی دائیں طرف اور اس کی بائیں طرف جہاں تک زمین ہے سارے درخت سارے پتھر اور ساری مٹی اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہے. پانچویں بات یہ بیان کی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ غربت و افلاس کو دور کرتے ہیں. چھٹی بات یہ بیان کی حج اور عمرہ کی وجہ سے اللہ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. ساتویں بات یہ بیان کی حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. اور ساتویں بات کے ضمن میں یہ بات بھی بیان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ جو حج کے لیے جائے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور جس کے گناہوں کی معافی کا سوال حج کرنے والا کرے اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. آٹھویں بات یہ بتلائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ کی رحمت کی 3 مرتبہ دعا کی ہے جو احرام کو ختم کرتے وقت اپنے سر کے بالوں کو منڈوائیں اور جو اپنے بالوں کو کٹوائیں ان کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے. نمی بات یہ بتلائی کہ حج اور عمرہ پر جانے والے وہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ سے جس بات کا سوال کریں اللہ ان کے سوال کو پورا کرتے ہیں. اور دسویں بات یہ بتلائی کہ حاجی اور عمرہ کے لیے جانے والا وہ اللہ کی سپرداری میں آتے ہیں اگر فوت ہو جائیں اللہ ان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں اگر زندہ واپس آ جائیں اجر و ثواب کے ساتھ واپس آتے ہیں. 11ویں بات یہ بتلائی اگر حاجی احرام کی حالت میں فوت ہو جائے کل قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا اس کی زبان پر لبیک جاری ہوگا. اور 12ویں بات یہ بتلائی کہ حج مبرور کا جو اجر ہے جو صلہ ہے جو جزا ہے جو بدلہ ہے وہ اللہ کی جنت ہے. حج کے مسائل کے متعلق جو چھٹی بات ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 5-7 منٹ کے بعد بات شروع کریں گے. اصل میں رات کو بھی پروگرام تھا پھر خطبہ جمعہ بھی تھا تو طبیعت کافی اللہ کی توفیق سے جو گفتگو جاری ہے اس کے 6 حصے تھے. 6 حصوں میں سے اللہ کی توفیق اور کرم نوازی سے 5 حصوں کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے اور 1 حصہ باقی ہے. جن 5 حصوں کے متعلق گفتگو ہوئی ہے ان میں سے پہلا حصہ یہ تھا کہ لفظ حج کے کیا معنی ہیں. دوسرا حصہ یہ تھا کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے. تیسرا حصہ یہ تھا کہ حج کی فرضیت کے لیے کیا شرائط ہیں، چوتھا حصہ یہ تھا کہ حج کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں، اور پانچواں حصہ یہ تھا کہ حج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور حج کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے. ان پانچ حصوں کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو چکی ہے. آخری حصہ یہ ہے کہ حج کس طرح ادا کرنا ہے، اور اللہ سے درخواست ہے کہ اس حصہ کے بیان کرنے میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ صرف اور صرف وہی بات بیان کروں جو درست ہو، اور سننے والوں کو اور بتلانے والے کو اللہ تعالی صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حج کا یہ چھٹا حصہ اتنا طویل اور اتنا مفصل ہے کہ آدمی کتنے ہفتے بعد جاری رکھے، ہفتے ختم ہو جائیں گے لیکن شاید بات ختم نہ ہو، لیکن مختصر سے وقت میں، مختصر سے انداز میں جو ضروری اور اہم باتیں ہیں ان کے بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. شاید کہ اللہ اس کوشش میں برکت عطا فرمائے اور سننے والوں کو ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو. جو باتیں حج کی ادائیگی کے متعلق عرض کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کے لیے اللہ تعالی نے وقت مقرر فرمایا ہے، اور اللہ نے حج کے جو مہینے مقرر فرمائے ہیں ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھنا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حج کے جو مہینے ہیں